ونصلي ونسلم على رسوله وحبيبه الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ان اول بيت وضع للناس للذي ببكة مبارك وهدى للعالمين فيه آيات بينات مقام ابراهيم ومن دخله كان آمنا ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين آ کچھ سنا دے عشق کے بولوں میں اے رضا آ کچھ سنا دے عشق کے بولوں میں اے رضا مشتاق طبع لذت سوزے جگر کی ہے۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبہ الکریم ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وأصحابه وبارك وسلم صلاة وسلاما دائما عليك يا سيدي يا رسول الله صلاة وسلاما دائما عليك يا حبيبي يا رسول الله صلى الله تعالى عليك وسلم۔ مسائل حج کے بیان کا آج تیسرا دن ہے۔ اور ہمارا بیان دسویں ذی الحجہ کو حاجی کو کیا کیا کرنا ہے، وہاں تک کے مسائل تک ہم پہنچے ہیں۔ ابھی تو میں اپنی بات کو کنٹینیو کروں کہ اس سے پہلے ایک مسئلہ عمران بھائی نے کل پوچھا، وہ یہ کہ جیسا کہ بتایا گیا تھا کہ حج تمتع کی نیت کرنے والا اور حج قران کی نیت کرنے والا، حج تمتع والا اپنا عمرہ ادا کرنے کے بعد کسی ایک طواف کو رمل اور استباء کے ساتھ کر کے وہ سعی کر لے، تو اس کی آج کی یہ سعی دسویں ذی الحجہ کو کام آئے گی کہ طواف زیارت کے بعد اسے سعی نہیں کرنا پڑے گا۔ تو انہیں نے سوال یہ کیا کہ وہ رمل و استباء کے ساتھ طواف اور وہ سعی کب کریں، اپنا عمرہ ادا کرنے کے بعد آدمی کے پاس چار یا پانچ دن ہے، اس بیچ میں کریں یا یہ کہ جب وہ حج کا احرام باندھے تو حج کا احرام باندھ کر کے اس میں طواف رمل اور استباء کے ساتھ کر کے وہ سعی کر لیں۔ تو فقہاء کرام نے اس بارے میں فرمایا ہے کہ وہ کسی بھی طواف میں رمل و استباء کر کے سعی کر سکتا ہے۔ اور سوال اصل میں ان کا اس لیے تھا کہ اب معاملہ جو ہے وہ شفٹنگ کا چلتا ہے، حج سے پہلے بہت سے حاجیوں کو عزیزیہ میں قیام کرایا جاتا ہے اور حج کے بعد پھر انہیں مکہ معظمہ لایا جاتا ہے، اور یوں بھی اس وقت وہاں پہ جو تعمیراتی کام چل رہے ہیں تو انہی لوگوں کو قریب پاس میں جگہ ملے گی جن کا پیکج بہت مضبوط ہوگا، اور کمزور پیکج والوں کو تو دور ہی جگہ ملنی ہے۔ مثال کے طور پر عزیزیہ میں ہے، یا عزیزیہ کے آس پاس کہیں پر جو ہے انہیں ہوٹل ملا رہنے کے لیے، تو ظاہر سی بات ہے کہ حج کا احرام باندھ کر کے عزیزیہ سے منا قریب پڑے گا۔ تو اب ایسی صورت میں اگر حج کے احرام سے پہلے کسی اور طواف کو رمل و اجتباء کر کے وہ پھر سعی کر لے، تو یہ سعی دسویں ذی الحجہ کو طواف زیارت کے بعد کام آئے گی کہ نہیں آئے گی؟ تو فقہائے کرام کے بیان کے مطابق وہ کسی بھی وقت کر سکتا ہے عمرہ کی ادائیگی کے بعد۔ اور حج قران والے کے لیے فقہ نے فرمایا کہ حج قران جس نے کیا ہے اس کو اپنا عمرہ ادا کر لینے کے بعد طواف قدوم تو کرنا ہے، اسی طواف قدوم میں رمل و اجتباء کر لے اور سعی کر لے، یہ اس کے لیے اس دن کام آ جائے گا۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو یہ مسئلہ الحمدللہ حل ہو گیا کہ وہ کسی بھی اپنے 4 سے 5 دنوں کے قیام میں کبھی بھی کسی ٹائم بھی کسی دن بھی وہ کر سکتے ہیں۔ اب دسویں ذی الحجہ کا جو کام تھا وہ یہ کہ مزدلفہ سے واپسی کے بعد سب سے پہلے جمرہ عقبہ بڑے شیطان کو کنکری مارنا، اور اس کا ٹائم طلوع آفتاب کے بعد سے سن رائز کے بعد سے زوال تک بڑے شیطان کو، تو خیمے کی طرف سے چلتے ہوئے آپ آئیں گے تو جو تیسرا شیطان ہے، اور مکہ معظمہ کی طرف سے جو پہلا ہے وہی جمرہ عقبہ ہے، وہی جمرہ عقبہ ہے۔ تو آج دسویں ذی الحجہ کو صرف اسے ہی کنکری مارنی ہے۔ کنکری مارنے کے بعد قربانی کرنی ہے، قربانی کرنے کے بعد اپنے بال اتروانے ہیں، اور بال اتروا لینے کے بعد نارمل ڈریس میں ہو کر کے خانہ کعبہ کا طواف جو آج کرنا ہے وہ طواف افادہ، طواف زیارت، یہی جو ہے وہ فرض طواف ہے، طواف فرض یہ ہے، اسے ادا کرنا ہے۔ کنکری مارنا، قربانی کرنا اور بال اتروانا، ان تینوں میں ترتیب بھی واجب ہے۔ اگر ترتیب بھی پلٹے گی تو ایسی صورت میں دم دینا یہ واجب ہو جائے گا، دم دینا واجب ہو جائے گا۔ کنکری مارنے کا طریقہ کیس کیا ہے وہ کل بتا دیا گیا۔ اس کی قربانی وہ بھی جو ہے حرم میں ہوگی، اور یا تو مینا میں ہوگی۔ میرے آقا سید کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر کنکری مارنے کے بعد خود میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بہت سے اونٹوں کی قربانی اپنے دست نبوت سے فرمائی۔ تقریباً 60 یا 65 اونٹوں کی قربانی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دست نبوت سے فرمائی۔ پھر اس کے بعد حضرت سیدنا مولا کائنات علی مرتضی رضی اللہ تعالی عنہ کو ارشاد فرمایا کہ اب تم کرو۔ پھر اس کے بعد رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے بال مبارک شریف اتروائے، اور اسی وقت حضرت سیدنا ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ کو بلایا اور ارشاد فرمایا کہ قسم ہو بین الناس، یہ میرے موئے مبارک ہیں، اسے لوگوں میں تقسیم کر دو، بانٹ دو، یہ میرے موئے مبارک ہیں، لوگوں میں بانٹ دو۔ سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے لوگوں میں بانٹنے کا حکم کیوں ارشاد فرمایا؟ اسی لیے کہ جس طریقے سے اللہ تعالی نے مجھے حیات النبی بنایا ہے اسی طریقے سے میرا موئے مبارک بھی زندہ ہے، تو جس طریقے سے لوگ مجھ سے استعانت کرتے رہیں گے اسی طریقے سے جہاں جہاں یہ بال مبارک ہوگا لوگ اس سے برکات تبرک اور استعانت کرتے رہیں گے، برکتیں حاصل کرتے رہیں گے۔ بال مبارک اتروائیں گے آپ، لیکن اس پر حدیث پاک میں جو فضیلت اور ثواب بیان ہوا ہے وہ یہ کہ ہر بال کے بدلے میں اللہ تبارک و تعالی ثواب عطا فرماتا ہے اور ایک گناہ مٹاتا ہے۔ اب ہمیں نہیں معلوم ہے کہ ہمارے سر میں کتنے بال ہیں، تو ایک حج ایک ایسی عبادت ہے کہ اگر آدمی یہاں پر مسائل جان کر کے رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ کو جان کر کے اگر وہ عمل کرتا ہے تو قدم قدم پر اسے ثواب ہی ثواب عطا ہوتا ہے، قدم قدم ہی پر ثواب عطا ہوتا ہے۔ اسی لیے تو یہ ارشاد فرمایا گیا ہے کہ جس نے مناسک حج کو اس کی پوری شرائط اور پورے آداب کے ساتھ ادا کر لیا تو وہ گناہوں سے ایسے ہی پاک ہو گیا جیسے کہ وہ ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہے، وہ ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہے۔ تو قربانی کے بعد جو ہے وہ بال مبارک میں یہ فضیلت، اور یہ حج کی جو قربانی ہے یہ وہ قربانی نہیں ہے جو ہم اور آپ ہر جگہ جو ہے سارے مسلمان جو کیا کرتے ہیں، یہ قربانی جو ہے وہ حج کا شکرانہ ہے۔ حج والی جو قربانی ہے وہ حج کا شکرانہ ہے، اور ہر تمتو والے پر اور حج ہر قران والے پر یہ قربانی واجب ہے، چاہے وہ فقیر ہی کیوں نہ ہو، لیکن اگر اس نے حج قران کی نیت کی تھی یا حج تمتو کی نیت کی تھی تو اس کے اوپر یہ قربانی واجب ہے۔ یہ وہ قربانی نہیں جو عید الاضحیٰ کے موقع پر سارے مسلمان پوری دنیا میں کیا کرتے ہیں، یہ وہ قربانی نہیں، یہ حج کے شکرانے والی قربانی ہے، یہ حج کے شکرانے والی قربانی ہے۔ اسی لیے اس قربانی کے لیے یہ ضروری ہے کہ یہ قربانی یا تو منا میں ہوگی اور حرم کے اندر ہی ہوگی، حرم سے باہر نہیں ہو سکتی، حرم سے باہر نہیں ہو سکتی۔ اللہ تبارک و تعالی نے آپ کے سارے کاموں میں آسانیاں پیدا فرمائی، اور اللہ ہر کام میں آسانی پیدا فرمائے۔ تو 10ویں تاریخ کو الحمدللہ آپ قربانی سے بھی فارغ ہو جائیں گے، اور اللہ کرے کہ افضل جو دن ہے وہ 10ویں تاریخ ہی کا دن ہے طواف زیارت کے لیے، تو یہ بھی آپ کو موقع میسر ہو جائے، 10ویں تاریخ کو آپ کا طواف فرض بھی ادا ہو جائے۔ اب طواف فرض اگر آپ نے 10 تاریخ کو ادا کر لیا تو پھر آپ منا شریف میں تشریف لے آئیں اور یہ رات منا ہی میں گزاریں، 11ویں ذی الحجہ کی رات منا ہی میں گزاریں، اور اس میں وہی اپنے ذکر و اذکار، تلاوت کلام ربانی، نماز اور نمازوں کی پابندی اپنے اس پورے سفر میں بہت زیادہ آپ کریں۔ نماز تو یوں بھی معاف نہیں ہے، لیکن جتنا مقدس سفر اتنی ہی زیادہ جو ہے آپ کی نمازوں کا اہتمام ہونا چاہیے۔ جہاں نماز کا وقت ہوا آپ جہاں کہیں بھی ہوں فوراً نماز کا اہتمام کریں، اور ایک آن بھی اپنے آپ کو بغیر وضو رکھنے کی آپ جو ہے وہ کا موقع نہ دیں، ہر دم ہر آن آپ وضو کے ساتھ رہیں۔ منا میں 11 ذی الحجہ کو زوال تک کا اب انتظار کریں، زوال کے بعد آپ آج تینوں شیطانوں کو کنکری مارنے کے لیے کنکریاں زیادہ لے کر کے چلیں، جیسا کہ اس کے بارے میں بتا دیا گیا ہے پہلے، اور آج پہلے چھوٹے شیطان کو، پھر اس کے بعد اس سے بڑے شیطان کو، پھر اس کے بعد سب سے بڑے شیطان کو، تینوں کو کنکری مارنی ہے۔ اس کا طریقہ کیا ہے وہ کل بتا دیا گیا کہ سائڈ سے ہو کر کے، اور میرے آقا کی سنت یہ ہے کہ مینا کو اپنے داہنی طرف کریں، کعبہ معظمہ مکہ معظمہ کو اپنے بائیں طرف کریں، کنکری ہاتھ میں اپنے اس طور پر چٹکی میں لیں اور اتنا ہاتھ اٹھائیں کہ آپ کی بغل دکھے، اور پھر اس کے بعد بسم اللہ اللہ اکبر رغم للشیطان رضا للرحمن اللهم اجعله حجا مبرورا وسعيا مشكورا وذنبا مغفورا کہہ کر کے ایک کنکری مارے ہیں اور اتنی تیز سے مارے ہیں کہ وہ جا کر کے جمرہ کو لگ جائے، اگر جمرہ کو نہ بھی لگے تو کم از کم ایک ہاتھ کی دوری تک آپ کی یہ کنکری پہنچ جائے۔ جیسا کہ کل میں نے یہ عرض کیا کہ میرے آقا سید کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے نقل کرتے ہوئے فقہاء کرام نے یہ فرمایا کہ جو کنکری قبول ہو جایا کرتی ہے وہ وہاں سے اٹھا لیا کر دیا کرتی ہے۔ اور کل میدان محشر میں پل صراط کے پار ہونے کے کل میدان محشر میں میزان عدل پر یہ کنکری ہمارے لیے وزن کا کام آئے گی ثواب کی جگہ پہ۔ پہلے اور دوسرے شیطان کو کنکری مارنے کے بعد سائیڈ میں ہو کر کے خانہ کعبہ کی طرف منہ کر کے دعا کرنی ہے، اور ہر مقام پر آپ اپنے لیے بھی، اپنے ماں باپ کے لیے، اپنے اساتذہ کے لیے اور اپنے تمام مسلمان بھائیوں کے لیے ہر جگہ دعا کریں۔ پہلے شیطان، دوسرے شیطان، تیسرے شیطان پر مار کر کے رکنا نہیں ہے، فوراً وہاں سے جو ہے آپ کو نکل لینا ہے۔ اگر ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ بھیڑ بہت زیادہ ہے، بھیڑ بہت زیادہ ہے کہ مرد تو مار سکتے ہیں لیکن عورتوں کا جانا بہت دشوار ہے، تو ایسی صورت میں آپ جو ہے دن میں کنکری مار لیں اور رات میں عورتوں کو لے جا کر کے مروا دیں۔ اس بات کی اجازت فقہاء کرام نے عطا فرمائی ہے کہ اگر دن میں بہت زیادہ رش ہو کہ عورتوں کا جانا مشکل ہو تو ایسی صورت میں مرد جو ہے وہ دن کو کنکریاں مار لیں اور عورتوں کو رات میں لے کر کے مروا لیں۔ اسی طریقے سے 12 تاریخ کا بھی یہ عمل آپ کا ہے، 12 تاریخ کا بھی عمل یہ آپ کا ہے کہ زوال آفتاب کے بعد سے غروب آفتاب تک آج بھی تینوں شیطانوں کو کنکری مارنی ہے، آج بھی تینوں شیطانوں کو کنکری مارنی ہے۔ یوں تو آپ دیکھیں گے تو 24 گھنٹہ جو ہے وہ کنکری ماری ہی جاتی ہے، 11 کو بھی 12 کو بھی لوگ صبح ہی سے شروع رہتے ہیں، لیکن کسی کا دیکھ کے نہیں کیجئے گا، یہ خلاف سنت ہے۔ ہو سکتا ہے کہ کوئی آپ کو مل جائے کہ نہیں حدیث پاک میں ہے، تو محدثین نے فرمایا ہے کہ جس حدیث کو لوگ کنکری کے مارنے کے جواز اور ثبوت میں زوال سے پہلے پیش کرتے ہیں وہ حدیث حدیث ضعیف ہے۔ اور پھر سب سے بڑھ کر یہ ہے کہ ہم سب کے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ یہی ہے کہ زوال کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کنکری ماری ہے، ہم بھی زوال کے بعد ہی ماریں گے۔ 12 کو اگر اتنی دیر ہو گئی 12 ذی الحجہ کو کہ آفتاب غروب ہو گیا تو بہتر یہ ہے کہ آپ پھر منا ہی میں رک جائیں، اور پھر 13 تاریخ کو اسی ٹائم زوال کے بعد ہی کنکری مار کر کے واپس ہوں۔ اور رات میں آپ رک گئے تھے 13ویں کی، مغرب بعد ہو گیا، سورج تو غروب ہو گیا، لیکن آپ رک گئے یہاں تک کہ طلوع آفتاب اگر ہو گیا تب تو آپ کے اوپر یہ واجب ہے کہ آپ 13 کی کنکری مار کے نکلیں، اور اگر کنکری مار کے نہ نکلیں گے تو ایسی صورت میں دم دینا پڑے گا، اور دم کیا ہے؟ ایک قربانی ہے، دم ایک قربانی ہے۔ اس لیے اگر 12 تاریخ ہی کو مکہ معظمہ پہنچنا ہے تو 12 تاریخ کو اپنا ٹائم اس طور پر آپ سیٹ کریں کہ عصر سے پہلے پہلے اپنے ان کاموں سے آپ فارغ ہو جائیں، تاکہ آپ جو ہے طلوع آفتاب سے پہلے پہلے منا کو چھوڑ لیں۔ منا سے جب آپ مکہ معظمہ آئیں تو راستے میں ایک وادی پڑتی ہے جنت المعلی شریف کے قریب، وادی محصب۔ فقہاء کرام فرماتے ہیں کہ یہاں بھی تھوڑا دیر رک کر کے ذکر و اذکار کریں، ذکر و اذکار کریں۔ اور پہلے جو سفر ہوا کرتا تھا وہ پورا کا پورا پیدل ہی ہوا کرتا تھا، تو فقہاء نے یہ بھی لکھا ہے کہ یہاں پر جو ہے مغرب بعد پہنچ کر کے تھوڑا سا ایک آدھ نیند بھی لے لیں، کچھ نمازیں ذکر و اذکار کر لیں، پھر اس کے بعد جو ہے اب وہ جو ہے حرم محترم میں شامل ہوں، حرم میں داخل ہوں مکہ معظمہ میں داخل ہوں. اللہ کے کرم سے آپ کا حج کا 5 دن مکمل ہوا. اب آپ یہ دیکھیں کہ آپ کو مکہ معظمہ میں آج سے کتنے دن اور رہنا ہے. اگر کسی کو مکہ معظمہ میں آج سے 15 دن یا اس سے زیادہ رہنا ہے تو اب وہ اپنی نماز قصر نہیں پوری پڑھے گا, اور اگر 15 دن سے کم رہنا ہے تو وہ مسافر ہی رہے گا, نماز قصر پڑھے گا. یا مکہ معظمہ میں 15 دن رہنا تو ہے لیکن اس بیچ میں اسے کئی مقامات پر مکہ معظمہ سے باہر کا سفر کرنا ہے, تو باہر کا اگر سفر کرنا ہے اس کی نیت پہلے سے ہے اگر, تو ایسی صورت میں پھر بھی وہ مسافر ہی رہے گا. اگرچہ وہ 1 مہینہ کیوں نہ رہے وہاں پر, لیکن 1 مہینہ اس طور پر ہے کہ اس میں جگہ جگہ کے پروگرامات شامل ہیں اس کے, تو ایسی صورت میں وہ مسافر ہی رہے گا, نماز قصر پڑھے گا, نماز قصر پڑھے گا. تو اس کا طریقہ آپ اچھی طرح ذہن و فکر میں بسا لیں کہ یہاں سے جاتے ہوئے بھی آپ جب مکہ معظمہ پہنچیں تو پہلے سے اپنا پروگرام آپ سیٹ کریں کہ کتنے دن مجھے مکہ معظمہ میں رہنا ہے اور پھر کب جو ہے ہم کو منیٰ کے لیے نکلنا ہے. تو ظاہر سی بات ہے کہ جانے کے بعد 4-5 دن آپ کو ملیں گے, اس لیے آپ مسافر ہیں, یہ بھی نمازیں آپ کی قصر ہوں گی. پھر آپ منیٰ میں ہوں گے وہاں بھی آپ کی نماز قصر ہوگی, عرفات میں پہنچیں گے وہاں بھی آپ کی نماز قصر ہوگی, مزدلفہ پہنچیں گے وہاں بھی آپ کی نماز قصر ہوگی, پھر واپس منیٰ آئیں گے وہاں بھی نماز قصر ہوگی. دوسروں کا نہیں دیکھیے گا, وہاں ایسے بھی ہوتے ہیں یار یہاں آ کر کے نماز جو ہے پوری نہیں پڑھتے. اللہ اس کے رسول کا حکم یہ ہے کہ قصر پڑھو, پوری پڑھو گے ہوگی ہی نہیں نماز, پوری پڑھو گے نماز ہوگی نہیں. اللہ کی رضا اور اس کے رسول کی رضا ان کے فرمان پہ عمل کرنے میں ہے, اپنی مرضی سے عمل کرنے میں نہیں ہے, اپنے مرضی سے عمل کرنے میں نہیں ہے, ان کے فرمان پر عمل کرنے میں ہے. تو بات جب آ گئی تو میں یہ بھی بتا دوں آپ کو کہ راستے کی تکلیف اور جگہ جگہ اسلام دشمن طاقتیں اور جماعتیں موجود تھیں, اس بنیاد پر جو ہے وہ قصر نماز کا حکم ملا تھا. جب اسلام پورے عرب میں پھیل گیا تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے, اور خاص طور سے حضرت سیدنا امیر المؤمنین عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں یہ عرض کی, یا رسول اللہ اب تو اسلام پھیل گیا ہے اور اب ہر چہار جانب اسلام کا جھنڈا لہرا رہا ہے, اب مسلمانوں کو کہیں کوئی خوف نہیں ہے, پورا عرب امن ہی امن ہو چکا ہے یا رسول اللہ, تو اب تو ہمیں نماز جو ہے وہ پوری پڑھنی چاہیے. تو آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے میرے پیارے صحابہ, قصر نماز تمہارے لیے اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے صدقہ ہے, اسے اللہ کا صدقہ کو اپنے لیے قبول کر لو. ورنہ قرآن عظیم میں حکم جو ہے قصر کا ہے, وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ أَن تَخْسُرُوا فِي الصَّلَاةِ, اسی آیت کریمہ سے قصر کا ثبوت ہے, قصر کا ثبوت ہے. لیکن جب صحابہ کی دیکھو محبت نماز سے, نماز سے محبت صحابہ کی کہ ہم کیوں آدھی پڑھیں پوری کیوں نہ پڑھیں, تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کی طرف سے تمہارے لیے یہ صدقہ ہے, اللہ کی طرف سے تمہارے لیے گفٹ ہے, تو اس لیے تم اللہ کے صدقے کو قبول کر لو. تو اب اگر کوئی اپنی مرضی سے جو ہے وہ پوری پڑھنا چاہے تو اللہ کے صدقے کو وہ ٹھکرا رہا ہے, اللہ کے صدقے کو وہ ٹھکرا رہا ہے. ایک چیز تو یہ ہو گئی. دوسری چیز, ایسے بھی لوگ آپ کو ملیں گے کہ آپ میاں جب مسافر ہو تو صرف جو ہے وہ 2 ہی رکعت آپ کے اوپر ہے, آپ کو جوہر ظہر کی 4 رکعت سنت موقعہ پہلے والی نہیں پڑھنی ہے اور 2 رکعت بعد والی سنت موقعہ نہیں پڑھنی ہے, تو اس چکر میں بھی نہیں آئیے گا. کیوں؟ اس لیے کہ یہ نماز اس سفر میں اس سفر کی تکلیف کی بنیاد پر فرض کا حکم تھا, اس میں قصر کا حکم تھا. لیکن آپ الحمدللہ منا کے اندر ہیں تو ایئر کنڈیشن ٹینٹ کے اندر ہیں، کون سی اب پریشانی آپ کے لیے ہے؟ کس جانور کا خوف ہے؟ کس ڈاکو کا خوف ہے؟ کسی کا کوئی خوف نہیں ہے۔ اس لیے سنتیں، آپ جو سنت موقعہ ہے اس کو بھی ادا کیجیے، سنت موقعہ جو ہیں اس کو بھی ادا کیجیے، اور جو آپ کو صبح سے لے کر کے ظہر تک کا ٹائم مل رہا ہے اس میں قرآن عظیم کی تلاوت اور قصر، ارے اپنی قضا نمازیں بھی پڑھیے، اپنی قضا نمازیں پڑھیے، وہاں یہ نہیں کہ اب یہ پورا ٹائم ہمارا فری ہے تو سونے میں گزارے، سونے کے لیے آپ جب گھر آئیے گا نا پوری نیند پوری کر لیجیے گا، وہاں تو آپ جو ہے وہ اپنے ایمان کا سونا بنانے گئے ہیں، اس لیے وہاں جو ہے سو کر کے اپنے وقت کو جو ہے ضائع نہیں کیجیے گا، ضائع نہیں کیجیے گا۔ تو اب آپ مکہ معظمہ جب آ گئے، اور کسی کو 5 دن رہنا ہے، کسی کو اور 7 دن رہنا ہے، کسی کو 10 دن رہنا ہے، اب اس بیچ میں آپ کیا کریں گے؟ تو اس بیچ میں آپ یہ کریں کہ کم از کم ہر دن ایک عمرہ تو ضرور آپ ادا کریں، مسجد تنعیم، مسجد عائشہ جا کر کے آپ جو ہے وہاں پر عمرے کی نیت کریں، اور نیت کرنے کے بعد احرام کی نیت کرنے کے بعد آپ وہاں سے آئیں اور یہاں آ کر کے جو ہے وہ جس طریقے سے آپ نے اس سے پہلے عمرہ ادا کیا اسی طریقے سے عمرہ ادا کریں، اور پکا ارادہ کر لیں کہ ہر دن مجھے الحمدللہ ایک عمرہ ادا کرنا ہے۔ آپ کو ایسے بھی لوگ ملیں گے الحمدللہ کہ وہ دیکھو صبح میں ایک عمرہ کرتے ہیں، شام کو عمرہ کرتے ہیں، رات میں ایک عمرہ کرتے ہیں، میں نے ایسے لوگوں کو بھی دیکھا ہے۔ تو وہاں جانے والے بالکل جو ہے ان کو اللہ تعالی کی عبادت کا ایسا شوق پیدا ہو جاتا ہے کہ وہ پورا پورا اپنا ٹائم جو ہے وہ اللہ اس کے رسول کی رضا اور ثواب اکٹھا کرنے ہی میں لگاتے ہیں، ثواب اکٹھا کرنے ہی میں لگاتے ہیں۔ اب مسجد عائشہ جب جانا ہو تو یہ نہیں کہ اب احرام کی چادر ادھر سب ساتھ میں لے کے آپ جائیں، نہیں، آپ یہیں سے جو ہے احرام کی چادر، لنگی اور چادر، جو لنگی پہن لیں، چادر اوڑھ لیں، اور بیلٹ رہتا ہے اس میں، کچھ پیسے آپ ٹیکسی کے کرائے کے رکھ لیں، یا بیگ آپ کے پاس ہے تو اس میں جو ہے رکھ لیں، بیگ لے کر کے آپ چھوٹا سا اپنا جس میں کتاب ہے آپ کی دعاؤں کی، اور کچھ آپ کے پاس ریال ہیں جو گاڑی کرائے کے لیے ہیں، چلے جائیں وہاں پر، اور سب مکمل تیاری یہیں سے کر کے جائیں، اپنے ہوٹل ہی سے آپ غسل کر لیں اور سب کچھ تیاری کر کے جائیں، وہاں جا کر کے صرف جو ہے وہ آپ احرام کی نیت سے دو رکعت نماز پڑھ کر کے فوراً نیت کریں اور واپس آ جائیں، تو آپ کا ٹائم بھی بچے گا، اور بلا وجہ وہاں کے باتھ روم میں، غسل خانے میں، اب ہر طرح کے لوگ ہوتے ہیں کہ بہت لوگ پاکی کا خیال کرتے ہیں، بہت لوگ نہیں خیال کر پاتے ہیں، کچھ لوگوں کو علم نہیں ہوتا ہے، اس لیے اس چیز سے آپ بچ جائیں گے، اپنے ہوٹل سے پوری تیاری کر کے آپ جائیں۔ یہ ہو گیا۔ اس کے علاوہ جب تک آپ منا کے اندر رہیں تو منا میں مسجد خیف ہے، مسجد خیف کی زیارت کو تو جائیں جائیں، مسجد خیف ہی کے اندر فقہاء کرام فرماتے ہیں کہ حضرت سیدنا آدم علی نبی جنا علیہ السلام و تسلیم کی قبر مبارک ہے، سیدنا آدم علیہ السلام کی قبر مبارک منا میں مسجد خیف کے اندر ہے، اور اس کو حضرت سدو شریعہ نے بھی لکھا ہے، اعلی حضرت رضی اللہ تعالی نے بھی لکھا ہے، اور دوسرے فقہا نے بھی اسے لکھا ہے۔ تو مسجد خیف میں بھی جائیں، اور حضرت سیدنا آدم علیہ السلام کی قبر اطہر کی زیارت کے لیے آپ تشریف لے جائیں۔ میرے اعلی حضرت رضی اللہ تعالی جب جب تشریف لے گئے مسجد خیف کے اندر آپ جا کر کے ذکر و اذکار کیا کرتے تھے، تو آپ بھی کوشش کریں کہ نمازیں کچھ جو ہے جا کر کے وہیں پڑھیں بجائے خیمے کے۔ اب مکہ معظمہ میں یہ تو مسجد تنعیم والا چھوٹا عمرہ ہوا، وہاں پر مکہ معظمہ سے تقریباً 20 سے لے کر کے 25 کلومیٹر کی دوری پر طائف کے راستے پر جو ہے وہ مقام جعرانہ پڑتا ہے، مقام جعرانہ پڑتا ہے، مقام جعرانہ سے میرے آقا سید کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے غزوہ حنین سے لوٹتے ہوئے مقام جعرانہ سے آپ نے عمرہ کا احرام باندھا تھا اور آ کر کے عمرہ ادا فرمایا تھا، اور اس عمرہ کو کہا جاتا ہے بڑا عمرہ، اس عمرے کو بڑا عمرہ کہا جاتا ہے، مسجد تنعیم والا چھوٹا عمرہ کہا جاتا ہے، یہ بھی میرے آقا نے حکم دیا، لیکن یہ سنت کس کی، طریقہ کس کا ہے؟ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کو میرے آقا سید کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا تھا، تم فلاں جگہ جاؤ تنعیم پر اور وہاں سے تم عمرے کا احرام باندھ کر کے آؤ، تو حضرت عائشہ نے وہاں سے عمرے کا احرام باندھا تھا. آج وہی طریقہ الحمدللہ چلا آ رہا ہے، اور وہ وہاں کے رہنے والے حاجیوں کے لیے ایک طرح کے عمرے کے لیے میقات بن گئی. اور جعیرانہ سے میرے آقا نے احرام باندھا ہے، اس لیے اسے بڑا عمرہ کہا جاتا ہے. تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو اپنانے کے لیے، سنت ادا کرنے کی نیت سے آپ جو ہے جعیرانہ بھی جائیں، کند ساتھیوں کو اکٹھا کریں اور ایک اپنی گاڑی کر لیں اور چلے جائیں، وہاں سے عمرے کا احرام آپ باندھ کر کے آئیں، عمرہ کریں. ایک فائدہ تو یہ ہوگا، اور دوسرا فائدہ یہ ہوگا کہ اسی مسجد جعیرانہ کے داہنی طرف ایک قبرستان ہے، اس کی باؤنڈری ہے چاروں طرف سے، اسی قبرستان میں غزوہ حنین کے شہداء آرام فرما رہے ہیں، غزوہ حنین کے شہداء آرام فرما رہے ہیں. تو الحمدللہ سنت رسول بھی ادا ہو جائے گی، بڑا عمرہ بھی ادا ہو جائے گا، اور غزوہ حنین کے صحابہ شہداء کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی بارگاہ میں حاضری ہو جائے گی. مکہ معظمہ میں اور بھی زیارت گاہیں ہیں، اس میں سب سے بڑی زیارت گاہ جو ہے وہ جنت المعلا شریف ہے، جہاں پر حضرت سیدنا ام المومنین خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا آرام فرما رہی ہیں، حضرت سیدنا عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ آرام فرما رہے ہیں، حضرت سیدنا ملا علی قاری ہیں، حضرت سیدنا خواجہ عثمان ہارونی خواجہ غریب نواز کے پیر و مرشد، اور بہت سے صحابہ کرام، بہت سے علماء ربانیین وہاں پر آرام فرما رہے ہیں. تو آپ جنت المعلی شریف بھی حضرت خدیجہ اور ان تمام بزرگوں کی مزارات طیبہ پر جائیں، حاضری دیں اور دعائیں کریں، برکات وہاں کی لوٹیں. جنت المعلی شریف جب آپ جائیں گے تو راستے ہی میں مسجد جن ہے، اس کی بھی زیارت کریں. یہ مسجد جن وہی ہے جہاں پر جنہوں نے رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اوپر ایمان قبول کیا تھا، مسجد جن اسی جگہ پر صحابہ نے مسجد بنائی تھی، اس کا نام مسجد جن ہے. اسی راستے میں مسجد شجرہ تھی، لیکن اب مسجد شجرہ نہیں ہے، اسے وہاں کی مہربان حکومت نے ختم کر دیا. مسجد شجرہ اسی راستے میں تھی، اس کو ختم کر دیا. مسجد جن ابھی باقی ہے، لیکن اب توڑتے توڑتے بالکل مسجد جن تک یہ لوگ پہنچ چکے ہیں، اللہ خیر فرمائے. اس کے علاوہ آج جو گھڑی والی بلڈنگ آپ کو دکھ رہی ہے، وہی علاقہ مصفلہ کا ہے. مصفلہ میں حضرت سیدنا امیر المؤمنین ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا مقام تھا، اور جب میں پہلی مرتبہ حج کے لیے گیا تھا تو وہ مکان جو ہے وہ ان کا ایک مسجد چھوٹی سی تھی، وہیں پہ مکان تھا، لیکن اب جو ہے وہ سب مسجد بھی توڑ دی گئی ہے، بلڈنگ بنی ہوئی ہے. مسجد بھی توڑ دی گئی ہے، بلڈنگ بنی ہوئی ہے. اسی لیے تو ہندوستان میں جب جو ہے الیکشن کا موقع آتا ہے تو ہندو جو ہے پگلاتے ہیں وہاں پہ، اور یہ کہتے ہیں جب تم اپنے مکہ میں مسجد توڑ سکتے ہو تو ہم یہاں پہ نہیں توڑ سکتے، معاذ اللہ. یہ چونکہ موقع دیا جاتا ہے اس لیے بولنے والا بولتا ہے. مسجد مسجد ہوتی ہے، مسجد کسی کے باپ کی جاگیر نہیں ہوتی ہے، اور مسجد وہ چیز ہوتی ہے کہ تحت الثرا سے عرش اعظم تک وہ مسجد ہی کا حکم، پورا فضا مسجد ہوا کرتی ہے. اس لیے کسی کو حق ہی نہیں ہے کہ اس کو وہ موو کر سکے کہیں. وہ باپ دادا کا گھر نہیں ہے کہ آج یہاں تھا کل وہاں موو کر لیا ہم نے، نہیں، اللہ تعالی کی وہ ملکیت ہے، کوئی کر نہیں سکتا ہے. لیکن ایسی جرأت اور ایسی گستاخی سوائے نجدی حکومت کے اور کوئی نہیں کر سکتا ہے، سوائے گستاخ رسول خدا، گستاخ خدا کے اور کوئی نہیں کر سکتا ہے. تو مسجد مصفلہ میں آپ تشریف لے جائیں، مصفلہ میں جا کر کے اس نیت سے کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا مکان اقدس یہاں پہ تھا، آپ بس اس علاقے کی فضاؤں سے اپنے کو بابرکت کر کے تشریف لے آئیں. اسی طریقے سے حضرت خدیجہ کا جو مکان تھا، میرے آقا سید کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا مکان شریف مولد النبی جو لائبریری کی شکل میں ہے، بورڈ بھی بڑے بڑے لگے ہوئے ہیں، اور اب تو اس مرتبہ جب میں ربیع الاول شریف میں گیا تھا تو یہاں تک لکھا ہوا اس پر ہے کہ کیا ثبوت ہے کہ یہیں پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے. ارے میرے آقا کی پیدائش سے لے کر کے اب تک ساری زبانیں یہ کہہ رہی ہیں، ساری کتابیں یہ کہہ رہی ہیں، سارا مسلمان یہ کہہ رہا ہے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس مقام پہ پیدا ہوئے. بلکہ فیوض الحرمین میں تو بہت ابھی جلدی، بہت جلدی کا مطلب یہ ہے کہ 100-150 سال پہلے، شاہ ولی اللہ محدث دہلوی 200 سال پہلے مان لیجئے، انہوں نے فیوض الحرمین میں یہ لکھا ہے کہ میں نے رب الوہ شریف کے موقع پر خود اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، اور حضرت علامہ عبد المصطفیٰ عازمی علی رحمہ نے بھی اس کو نقل کیا کہ رب الوہ شریف کے موقع پر اہل مکہ اہل عرب میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش مبارکہ جہاں پہ ہوئی تھی مولود النبی میں اکٹھا ہو کر کے میلاد شریف پڑھا کرتے تھے، اور جب میلاد شریف کا سماں بتا تھا تو بالکل میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کی جگہ سے لے کر کے آسمان تک نور کا بالکل سلسلہ بچ جایا کرتا تھا، نور کا سلسلہ بچ جایا کرتا تھا. تو یہ تو بزرگوں نے فرمایا، یہ بزرگوں نے فرمایا، اور ان کا عالم یہ ہے کہ اب جو ہے اتنے بڑے جھوٹے یہ ہیں کہ یہاں تک لکھا ہوا ہے، آپ بھی جا کے پڑھیے گا جائیے گا تو، اور میرے موبائل میں ہے سب یہ تصویریں لے کر کے آیا ہوں میں کہ کیا کیا انہوں نے مکاریاں اور کیا کیا جھوٹ بولا انہوں نے، اور ایسے جھوٹوں کے پیچھے جا کر کے آدمی کیسے نماز پڑھے گا. یہ جھوٹ جو ہے عوام نہیں بولتی ہے، یہ جھوٹ وہاں کے علماء اور امام جو ہیں وہ بولا کرتے ہیں، وہ بورڈ لگواتے ہیں، وہاں کا قاضی لکھواتا ہے، وہاں کا جو بڑا مفتی ہوتا ہے وہ لکھواتا ہے، حرم کا جو امام ہوتا ہے وہ لکھواتا ہے. تو یہ بڑا جھوٹ ہے، اور جھوٹے کے پیچھے کیسے نماز ہوگی؟ اس کا خیر ایمان کے بارے میں تو ایسے ہی بھی بات کلیئر ہے، لیکن آپ اگر وہ مسلمان بھی ہو لیکن اگر وہ جھوٹ بولے اور میرے آقا کے پیدائشی مبارکہ کی جگہ کے بارے میں وہ کہے کہ یہ وہ جگہ نہیں ہے، تو اس سے بڑا کذاب کون ہوگا؟ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائشی مبارکہ کی اس مقام پر جائیں، ادب و احترام کے ساتھ ان فضاؤں کو آپ سلام پیش کر لیں اور برکتیں حاصل کر کے واپس آئیں. پھر اس کے بعد تنعیم کو جب آپ جائیں گے مسجد عائشہ کو، تو جاتے ہوئے بائیں ہاتھ پر جو ہے روڈ سے ذرا سا جو ہے اندر حضرت سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا مزار شریف ہے. یہ بہت کم لوگوں کو معلوم ہے. تو ایک احاطے کے اندر جو ہے سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا مزار ہے. مسجد تنعیم اور مسجد حرام کے بالکل بیچ میں وہ جگہ ہے. تو اگر کسی سے آپ معلوم کر سکیں تو آپ وہاں بھی تشریف لے جائیں. ایسے ہی جب آپ مقام جعرانہ کو جائیں گے تو 8 کلومیٹر کا سفر طے کرنے کے بعد مسجد تنعیم سے آگے اور بڑھیں گے تو ایک مقام ہے مقام صرف. مقام صرف جس روڈ سے آپ جا رہے ہیں اسی روڈ سے بالکل لگ کر کے بائیں سمت میں ام المومنین حضرت سیدنا میمونہ رضی اللہ تعالی عنہا آرام فرما رہی ہیں. آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ ام المومنین پورے کائنات کے مسلمانوں کی ماں حضرت سیدتنا میمونہ رضی اللہ تعالی عنہا مقام صرف میں آرام فرما رہی ہیں. تو وہاں پر آپ وہاں بھی جائیں، فاتحہ خوانی کریں، اور حضرت ام المومنین کی بارگاہ سے آپ جو ہے وہ ان کے وسیلے سے اللہ کی بارگاہ میں دعائیں کریں. اس کے علاوہ حدیبیہ بھی مکہ معظمہ سے بہت دور نہیں ہے. حدیبیہ مکہ معظمہ سے بہت دور نہیں ہے، 15-20 کلومیٹر کے اندر اندر ہے. اور حدیبیہ آپ کو معلوم ہے کون سی جگہ ہے؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 صحابہ کرام کے ساتھ یہاں پر قیام فرمایا تھا. یہاں کے اس کنویں میں جس کا پانی بالکل سوکھ گیا تھا میرے آقا نے اپنا لعاب اطہر اس میں ڈالا تھا، تو وہ پانی جو ہے بالکل ابل پڑا تھا، تو وہ کنواں آج بھی موجود ہے، سوکھ گیا ہے، وہ کنواں ہے، بہت گہرا کنواں ہے. تو اگر آپ کا شوق ساتھ دے تو یہ وہ چیزیں ہیں کہ اس میں برکت ہی برکت ہے زیارت میں، اور جہاں ہم رہے ہیں برکت ہی حاصل کرنے کے لیے. تو اگر کوئی ایسا شوقین ساتھی مل جائے آپ کو تو اس کو ابھار لیں اور حدیبیہ چلے جائیں، حدیبیہ پہنچ کر کے اس کنویں کی زیارت کر لیں. اب وہ درخت تو وہاں نہیں رہے جب میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تھے، ببول کے درخت کے نیچے جو بیعت ہوئی تھی جسے بیعت رضوا کہتے ہیں، جس کا ذکر قرآن عظیم میں ہے، تو وہ درخت تو نہیں ہے لیکن ببول کے بہت سارے درخت وہاں پہ ہیں. درخت نہ صحیح، وہ فضا تو موجود ہے، وہ زمین تو موجود ہے، وہ زمین تو موجود ہے، اس لیے آپ جو ہے وہاں کی فضاؤں کی اور اس کنویں کی جا کر زیارت کر لیں، اس کنویں کی زیارت کر لیں. اور اس کے علاوہ، مکہ معظمہ میں اب زیادہ سے زیادہ جو وقت ملے وہ آپ طواف کریں. لیکن ابھی دو بڑی جگہیں اور آپ کے لیے عظیم جگہیں باقی ہیں، وہ کیا ہے؟ وہ جبل نور، جہاں پر غار حرا ہے، جہاں پر اللہ تبارک و تعالی کے پیارے حبیب سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اعلان نبوت سے پہلے جا کر کے عبادت میں مصروف رہا کرتے تھے، اور جہاں پر قرآن عظیم کی پہلی آیت مبارکہ نازل ہوئی ہے. تو وہ مقام بعین ہی موجود ہے، اور بہت اونچا بھی یہ پہاڑ نہیں ہے. آپ چلیں گے تو پونا گھنٹہ میں آپ پہنچ جائیں گے، اور اب دقت بھی نہیں ہے، شروع سے لے کر کے آخر تک جو ہے وہ سیڑھی ہی سیڑھی بن گئی ہے، اس لیے اب پریشانی بھی نہیں ہے. اور بیچ میں کئی جگہ آپ کو جو ہے وہ رکنے کی جگہ بھی مل جائے گی، پانی مل جائے گا، چائے مل جائے گی، ڈرنکس مل جائیں گے، سب کچھ مل جائے گا. تو یہ جو ہے آپ چلے جائیں غار حرا، وہاں کی برکتوں سے اپنے آپ کو مرور کریں. جب آپ غار حرا جائیں گے تو آپ کو جو ہے یہ لال رومال والے بہت زیادہ نیچے ہی ملیں گے آپ کو، اور وہ منع کریں گے، یہاں جانا شرک ہے، یہاں کی گھاس اکھڑنا شرک ہے، یہاں کے پتھروں سے برکت حاصل کرنا شرک ہے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں جانے سے منع فرمایا، بورڈ بھی بڑے بڑے وہاں پہ لگے ہوئے ہیں. اب میرے آقا نے منع فرمایا اور قرآن کہہ رہا ہے، یہیں قرآن کی آیت نازل ہوئی ہے، جہاں خود میرے آقا تشریف لے گئے وہاں جانے سے منع فرمائیں گے. ایک بات سمجھ میں آ رہی ہے بات آپ کو؟ اس لیے ان باتوں پر کان دھرنے کی ضرورت نہیں ہے، نہ ٹائم پاس کرنے کی ضرورت ہے، نہ ان کے تعلق سے اپنے دل میں کچھ سوچنے کی ضرورت ہے. بس جانے کہ بس راستے کا ایک پتھر ہے جو بک رہا ہے، اس کو بکنے دیں، آپ اپنا کام کریں، آپ اپنا کام کریں. اور ذرا دیکھیے، اگر سینس آدمی رکھے، کچھ عقل اس کے پاس ہو، تو یہ جو دکانیں اوپر آپ کو ملیں گی، کئی ایک دکان ملے گی، یہ ہندوستانی کی نہیں ہے، پاکستانی کی نہیں ہے، یمنی کی نہیں ہے، مصری کی نہیں ہے، کس کی ہے؟ عربی کی ہے. آدمی کوئی بیٹھا ہے وہ کام پر، لیکن دکان عربی کی ہے. ابے یہاں جانا، برکت حاصل کرنا، یہ کرنا، وہ کرنا، سب تو شرک و بدعت ہو گیا، اور انہی بدعتیوں سے پیسہ کمانا یہ عبادت ہو گیا ان کا. عقل دیکھیے ان کی، انہی بدعتیوں سے کون جا کے پانی لے رہا وہاں پہ؟ یہاں پانی جو ایک ریال کا مل رہا ہے، وہاں پانی پانچ ریال کا مل رہا ہے، پانچ ریال کا مل رہا ہے وہاں پہ. تو انہی بدعتیوں سے پیسہ تم کما رہے ہو، اور یہ چیز جو ہے وہ عبادت میں شامل ہو گئی، عبادت میں شامل ہو گئی، اور پھر کیسے تمہیں پرمیشن ملا؟ تو یہ سب جو ہے صرف دنیا دار یہ لوگ ہیں. صرف میں نے آپ کے ذہن میں یہ ڈال دیا، آپ خود غور کر لینا اس چیز کو. جب یہ چیز شرک و بدعت ہے جانے آ جانا، تو پھر آپ نے دکان لگانے کا پرمیشن کیوں دیا؟ پرمیشن نہیں دیتے آپ، لیکن کمانا ہے، ریال آ رہا ہے وہاں پہ، اس لیے اس کو نہیں منع کریں گے. منع کرنے والا کرتا رہے، آپ جائیں اور ادب احترام کے ساتھ وہاں پہنچ کر کے میرے آقا سید کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سجدہ گاہ پہ آپ اللہ تبارک و تعالی کا شکر ادا کرتے ہوئے چند رکعت نفل کی آپ ادا فرما لیں، اور اپنی قسمت پر ناز کریں کہ آج اللہ تبارک و تعالی نے اپنے حبیب ہی کے صدقے میں اس مقام پر مجھے پہنچایا جہاں پر رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی وہ مقدس پیشانی لگی ہے کہ جسے چومنے کے لیے عرش اعظم بھی بیتاب رہا. تو یہ سب نصیبے کی بات ہے. پھر اس کے علاوہ اب وہ جگہ بھی ہے جسے تاریخ اسلام میں غار ثور کے نام سے یاد کیا جاتا ہے. ہے تو یہ بھی پہاڑ بہت اونچا ہے، بہت اونچا، لیکن اگر ہم حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایمان کو سامنے رکھیں اور آپ کے ایمان سے روشنی حاصل کریں، تو آج ہمارے لیے چڑھنا کوئی مشکل نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اس وقت تو کسی طرح کا کوئی زینہ وہاں پہ نہیں ہے، کوئی اسٹیپ نہیں بنا ہوا ہے، اور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ اپنے کاندھے پر آقائے کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو بٹھا کر کے اوپر لے گئے. آپ تو آپ ہیں, آپ تو آپ ہیں, آپ کی بکریاں بھی وہاں پہنچ رہی ہیں, دودھ کے لیے آپ نے تیار کر رکھا تھا, بکریاں بھی پہنچ رہی ہیں, تازہ دودھ جو ہے وہ تین دن تک پیتے رہے, بکریاں پہنچ رہی ہیں, آپ کے متعین کردہ آدمی بھی وہاں پہنچ رہے ہیں. آج تو الحمدللہ بہت آسانی کر دی گئی ہے اونچا تقریباً 5000 فٹ کی اونچائی پر ہے یہ, لیکن جتنا اونچا ہے اور جتنا آپ چڑھیں گے الحمدللہ اتنے ہی آپ کا نصیبہ بھی اونچا ہوتا جائے گا, اس لیے کہ اس پتھر کی زیارت آپ کو ملے گی جس پتھر نے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت کھل کر زیارت کی ہے. میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے جسم نازنین اس پتھر سے لگے ہوئے ہیں, سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جسم مقدس اس پتھر سے لگے ہوئے ہیں, میرے آقا نے وہاں رہ کر کے عبادت فرمائی ہے, تو وہ غار آپ کو دیکھنے کو بھی ملے گا, نماز پڑھنے کا بھی موقع ملے گا, اور یہاں جبل نور کی بنسبت بھیڑ بہت کم ہوتی ہے, بھیڑ بہت کم ہوتی ہے, اس لیے آپ چاہیں گے تو بہت آرام سے کئی گھنٹہ تک آپ رہ کر کے خوب خوب برکتیں حاصل کریں, خوب خوب برکتیں حاصل کریں. اور مجھ سے مشورہ اگر لیں تو میں یہ کہوں گا کہ جمعہ کو آپ صبح کو نکل جائیے, نماز تو ان کے پیچھے پڑھنا نہیں آپ کو ہے, جو سنی ہوگا پکا وہ تو ان کے پیچھے نماز پڑھے گا نہیں, اور جسے حرم میں جا کر کے ایک گناہ کر کے 1,00,000 گناہ اکٹھا کرنا ہوگا اپنے ایک گناہ کے بدلے میں, 1,00,000 گناہ کا جو ہے وہاں عذاب بھی ہے, تو جسے اکٹھا کرنا ہوگا وہ اپنی نمازوں کو برباد کرے گا. لوگوں کو سمجھ میں نہیں آتی ہے اللہ کے گھر میں پہنچ کر کے ہم نماز نہ پڑھیں, کون نماز پڑھنے سے منع کیا ہے تمہیں, نماز پڑھنے سے کس نے منع کیا ہے, کون جو نماز پڑھنے سے منع کرے گا وہ مسلمان کہاں, وہ تو کافر ہو جائے گا, لیکن نماز پڑھنا ہے تو آپ کو عاشق مصطفیٰ کے پیچھے نماز پڑھنا ہے, نماز پڑھنا ہے مومن کے پیچھے نماز پڑھنا ہے, اور وہ جتنے ہیں وہ سب کے سب وہاں پر جو ہے حکومت کی طرف سے رکھے گئے ہیں, وہ سب کے سب جو ہے گستاخ ہیں, اور علل اعلان وہ گستاخی کرتے ہیں, اور کسی بھی گستاخ کے پیچھے نماز ہو ہی نہیں سکتی. تو آپ کو ظہر ویسے بھی پڑھنی تھی یہاں پہ, آپ چلے جائیں وہاں جا کر کے آرام سے اپنا جو جمعہ کا دن آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اس مقدس تبرک کی جگہ پہ جا کر کے اپنا جمعہ کا دن بھی گزاریں, نماز بھی پڑھیں, اور عبادتیں کر کر کے ڈھیروں سارا ثواب اپنے دامن میں لے کر کے آپ تشریف لے آئیں. تو یہ رہا مکہ معظمہ کا آپ کا قیام, اور مکہ معظمہ کے متبرک مقام اور مکہ مکرمہ میں اقامت کے درمیان کیا آپ کو کرنا ہے یہ چیزیں. اب آخری چیز یہ ہے کہ جب آپ کو مکہ معظمہ سے نکلنا ہے تو ہر آفاقی یعنی ہر وہ حاجی جو میقات کے باہر سے گیا ہے, جب وہ مکہ معظمہ سے نکلے گا تو اس کے اوپر طواف رخصت, طواف وداع یہ واجب ہے, طواف وداع طواف رخصت اسے کرنا ہے. تو فقہاء کرام اس معاملے میں فرماتے ہیں کہ جب آپ پورے طور پر تیار ہو جائیں تو آپ اللہ تبارک و تعالی کے اس گھر کا طواف کریں کہ اس کے بعد کوئی کام آپ کا باقی نہ رہے, مکہ معظمہ سے نکلنے کے وقت جو آپ کا آخری کام ہو وہ اللہ کے گھر کا طواف ہو. اب یہ طواف جو آپ کریں گے, کوشش یہ کریں اپنے آپ کو اور اپنے وجود کو اس طور پر آپ ڈھالیں کہ طواف آپ کا ہوتا رہے اور آپ کے آنکھوں سے موتیاں, آنکھوں کی موتی بس ٹپکتے رہیں. اور اس طواف میں یہ کہوں گا جیسا کہ فقہا کی روشنی ہمیں ملتی ہے کہ پورے طواف میں آپ اللہ تعالی کی بارگاہ میں دعا یہی کریں کہ اللہ تو نے اپنی بارگاہ میں مجھے بلایا, میرے حج کو قبول فرما لے, میرے مناسک اور ارکان کو قبول فرما لے, اور اے اللہ جس طریقے سے اپنے حبیب کے صدقے میں آج تو نے مجھ پر کرم فرمایا, بار بار مجھے اپنے اس مقدس گھر کی زیارت نصیب فرما, حج کی سعادت نصیب فرما, اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضری کی ادب و احترام کے ساتھ بار بار سعادت نصیب فرما. پورے طواف میں یہ آپ یہی دعا کرتے رہیں، یہی دعا کریں اللہ تعالی کی بارگاہ میں. اور جب تڑپ کے دعا کی جاتی ہے اور دل توڑ جب لیا جاتا ہے تو یہ دعا باب اجابت سے ٹکرا ہی جاتی ہے، ٹکرا ہی جاتی ہے. جب آپ کا طواف پورا ہو جائے تو آپ جو اس کے بعد ہے ملتزم اور نماز آب زمزم، یہ سب کرنے کے بعد بالکل بھیگی آنکھ کے ساتھ اپنے ہاتھوں کو اٹھائے ہوئے کعبہ معظمہ کو حسرت سے دیکھتے ہوئے، حسرت سے دیکھتے ہوئے اپنا دھیرے دھیرے قدم جو ہے وہ مسجد حرام شریف سے باہر نکالیں، اور مسجد سے نکلنے کی جو دعا ہے وہ پڑھ کر کے اپنا بایاں قدم مسجد سے باہر نکالیں. پھر بھی ٹہر کر کے وہاں بھی جہاں تک آپ کو کعبہ معظمہ نظر آتا ہے آپ حسرت بھری نگاہ سے کعبہ معظمہ کو دیکھتے رہیں، دیکھتے رہیں اور روتے رہیں، گڑگڑاتے رہیں، دعائیں کرتے رہیں. اور اس طور پر پھر آپ اپنی سواری پر بیٹھیں اور یہاں سے اب وہ سفر شروع ہو رہا ہے جس سفر کے لیے ساری دنیا کے عشاق ہمیشہ اور ہر دم ہر آن بیتاب رہتے ہیں، ہر عاشق بیتاب رہتا ہے. اور عاشق ہی نہیں، اعلی حضرت رضی اللہ تعالیٰ نے تو جو اپنے اس نظم میں جو نقشہ کھینچا ہے، حرم بھی بیتاب ہے، کعبہ بھی بیتاب ہے، حجر اسود بھی بیتاب ہے، حتیم بھی بیتاب ہے. کل اس کے کچھ اشعار آپ کے سامنے رکھ کر کے میں اس کی ترجمانی آپ کے سامنے کروں گا کہ جب حاجی رخصت ہو کر کے طواف ودا کر کے جا رہا ہے تو حجر اسود اس سے کیسے مخاطب ہو رہا ہے، حتیم کیسے مخاطب ہو رہا ہے اور مزاج رحمت کیسے مخاطب ہو رہا ہے، وہ آپ کل عشق بھری داستان سننے کے لیے اور مدینہ طیبہ کا مقدس سفر ادب و احترام کے ساتھ کیسے کیا جائے گا اسے سننے کے لیے کل تشریف لائیں تو انشاءاللہ آخری گفتگو کل باقی رہے گی اسے پیش کیا جائے گا کہ حاجیو آؤ شہنشاہ کا روضہ دیکھو، کعبہ تو دیکھ چکے کعبے کا کعبہ دیکھو، غور سے سن تو رضا کعبہ سے آتی ہے صدا، میری آنکھوں سے میرے پیارے کا روضہ دیکھو. وما علینا الا البلاغ، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا و نبینا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ و ازواجہ و ذریاتہ واہل بیتہ و مشائخ عظمتہ و اولیاء کاملہ و علماء ملتہ و اصولہ و فروعہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.